السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال الله عز وجل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. وقال الله عز وجل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نمازیوں کے لیے انعام. آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نماز کا ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن ہماری محرومی ہے کہ رمضان کے بعد پھر وہ لوگ جو رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. پچھلے دو جمعے سے نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے گفتگو ہو رہی ہے، آج بھی انشاءاللہ یہی موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس عمل کا ذکر کیا ہے وہ نماز ہے. سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی فطرت کی ترجمانی کے لیے الفاظ عطا فرمائے. الفاظ تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن اگر آپ پوری سورہ فاتحہ پہ غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ کلام انسانوں کا ہے. انسان اللہ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انسان کے پاس اپنے جذبات کے ترجمانے کے لیے الفاظ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دی. تو سورۃ الفاتحہ میں تو انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جذبات کی ترجمانی ہے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انسانوں کے لیے شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ سے، اور سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا آغاز ہی میں الف لام میم حروف مقطعات، ان کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب کا ہر ہر لفظ ہر ہر حکم مستند ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدل للمتقین، فی ہے ہدل للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، چاہے ان کی عقل میں کوئی بات آئی یا نہ آئے، بس جو نبی نے کہہ دیا اس پر ایمان لے آتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. تو ایمان اور اس کے بعد جس پہلے عمل کا ذکر ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا. اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نزدیک اس نماز کے عمل کی کتنی اہمیت ہے کہ پہلا عمل جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا وہ ہے نماز کا قائم کرنا. پھر یہاں پر ایک بہت بڑے انعام کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو ملتا ہے جن میں کچھ خاص صفات ہوتی ہیں. وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام ہے ہدایت. فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن سے ہدایت ملے گی متقیوں کو. اور متقیوں کی صفات کیا ہے؟ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. غیب میں ہم ہیں, اللہ نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. ہم ہیں جو کائنات کے سر حقائق کو دیکھ ہی نہیں سکتے, لیکن ہم بن دیکھے مانتے ہیں کہ اللہ ہے. ہم بن دیکھے مانتے ہیں کہ جنت ہے. ہم بن دیکھے مانتے ہیں کہ جہنم ہے. اور ہم بن دیکھے یقین رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی, اس میں حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور نمبر دو, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. تو گویا ہدایت ان کو ملے گی جن میں کچھ صفات ہوں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. پہلی عملی صفت ہدایت پانے کے لیے یہ ہے کہ انسان نماز قائم کر رہا ہے. یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا, سورۃ البقرہ کے شروع میں, اس کے بعد 20ویں پارے میں سورۃ النمل کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے, طاسین حروف مقطع, تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں, ہدم و بشرا للمؤمنین, ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے. مومن کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت بتائی, الذین یقیمون الصلاۃ, مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری بات سورہ لقمان میں ارشاد ہوا, الف لام میم حروف مقطع, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہیں, ہدوں و رحمت للمحسنین, ہدایت اور رحمت ہیں محسنین کے حق میں. محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ, محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. تو تین مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح کیا کہ قرآن سے ہدایت ملے گی جن لوگوں کو, ان کی اولین صفت یہ ہے, اولین عملی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. اب ہدایت ہے کیا؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز کی وضاحت فرمائی. ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام میں, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, آیت نمبر 127 ہے. جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام یعنی فرما برداری کے لیے کھول دیتا ہے. اسے خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کی توفیق ملتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان بڑے ہارے ہوئے جی کے ساتھ, بڑی مشکل کے ساتھ, اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے کسی شریعت کے حکم پر عمل کرے. ہدایت یہ ہوتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ شریعت کا حکم ہی سب سے بڑی خیر ہے, اور وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اسے شریعت ایک نعمت محسوس ہوتی ہے, کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتی. یعنی کہ اندر سے تو جینا چاہ رہا ہو لیکن مجبوری ہے, بس اللہ کا حکم ہے, عمل کر رہے ہیں. نہیں, وہ ذوق و شوق کے ساتھ خوشی خوشی اللہ کے ہر حکم پر عمل کے لیے اپنے اندر ایک آمادگی پاتا ہے. تو اگر شریعت سے محبت ہے, شریعت پر عمل کی طرف طبیعت آمادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر لیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کو شریعت کا حکم سنتے ہیں اور دل میں آتا ہے کہ اس پر عمل سے تو نقصان ہوگا, اس پر عمل سے تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا, اس عمل پر تو اس حکم پر عمل کرنا زمانے میں بہت مشکل ہے, اس حکم پر عمل سے تو ترقی میں رکاوٹ آ جائے گی، کاروبار ہو ہی نہیں سکے گا. اگر خدا نہ خواستہ کو دل میں انسان ایک رکاوٹ محسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی محروم ہے، ابھی اللہ نے اس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا. تو فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ اسے ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے، شریعت پر عمل کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ اسے گمراہ کرنا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یہ بھی قرآن مجید کی ایک بڑی معجزانہ آیت ہے جس کو قرآن مجید نازل ہوا. ابھی اس وقت انسان اس قابل نہیں تھا کہ آسمان کی طرف جا سکے، ابھی فضا میں جانے کی صلاحیت اسے حاصل نہیں تھی، لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جس طرح آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے ایک انسان گھٹن محسوس کرتا ہے، یہ تو ہمیں آج معلوم ہے کہ جو اوپر جاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ساتھ آکسیجن کے سلنڈر لینے پڑتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ اور گھٹا ہوا، یعنی اسے شریعت کار حکم ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. یہ کیا حلال و حرام کی تمیز ہے، یہ کیا پردے کے احکامات ہیں، یہ کیا محرم اور نامحرم کی تمیز ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہدایت سے محروم ہے. تو ہدایت یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم کو انسان فی نفسے ہی اپنے لیے ایک نعمت سمجھے اور خوشی خوشی اس پر عمل کی طرف آمادہ ہو. اللہ نے مزید اس بات کو کھولا ہے سورہ زمر آیت نمبر 23 میں، ارشاد ہوتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمائی ہے بڑی بہترین بات قرآن مجید، کتابم متشابہم مثانی، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور دہرائے بھی جاتے ہیں. بعض اوقات ایک مضمون ہوتا ہے جو مختلف الفاظ سے بار بار آتا ہے، کبھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کبھی دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مضامین ملتے جلتے ہیں، کبھی بعین ہی وہی الفاظ دہرا دیے جاتے ہیں، جو الفاظ پہلے آئے ہیں وہی الفاظ اللہ تعالیٰ بعد میں پھر نازل فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے نازل کی ہے بہترین بات، ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور جس کے مضامین دہرائے جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مضامین کو دہراتا ہے، یا کیوں اللہ تعالیٰ ملتے جلتے مضامین نازل فرماتا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا ہر روز پڑھنا تو ممکن نہیں، طویل قرآن مجید ہے، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں. انسان کے لیے یہی ممکن ہے کہ روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر مضمون دہرائے نہ جاتے، ہر مضمون صرف ایک ہی دفعہ بیان ہوتا، تو فرض کیجئے کہ ایک مضمون ہوتا پورے کا پورا توحید کے بارے میں، ایک مضمون ہوتا آخرت کے بارے میں، ایک مضمون ہوتا رسالت کے بارے میں، ایک مضمون ہوتا احکامات کے بارے میں، ایک مضمون ہوتا تاریخی واقعات اور ان سے عبرت کے بارے میں. تو جس روز انسان توحید کا مضمون پڑھتا تو باقی مضامین سے غفلت ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے روز تو پورا قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، جس روز آخرت کا مضمون پڑھتا اس روز توحید کی بات سامنے نہ آتی، اس روز ماضی کے واقعات سے کوئی عبرت حاصل نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم پر احسان کیا کہ قرآن مجید میں یہ تمام مضامین جو ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، یہ مضامین اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے ہر وقفے کے بعد نازل کیے. ہم قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، اس میں توحید کا ذکر بھی آتا ہے، اس میں شرک کی نفی بھی آ جاتی ہے، اس میں آخرت کی یاد دہانی کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں رسولوں کی اطاعت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں ماضی کے واقعات سے عبرت بھی مل جاتی ہے، تو گویا ایک متوازن مضمون ایسا مل جاتا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جیسے ایک انسان کی زندگی کے لیے متوازن غذا ضروری ہے کہ اس میں ہر طرح کے وائٹامنز ہوں، پروٹینز ہوں، اسی طرح ہماری ہدایت کے لیے تمام مضامین اہم ہیں۔ تو روزانہ جتنا بھی قرآن مجید پڑھیں گے، ہر طرح کا یہ مضمون تھوڑا تھوڑا ہمارے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور ہماری ہدایت کے لیے ایک پوری جو ضرورت ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے بڑی بہترین بات نازل کی، کتابم متشابہم مثانی، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ جب یہ کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کتاب کی تاثیر ان پر ایسی ہوتی ہے کہ وہ لرزنے لگتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی کھالے بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل و جان سے اللہ کے احکامات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر مزید وضاحت کے ساتھ بات بتا دی کہ ہدایت سے مراد کیا ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو اور انسان کا پورا وجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اسی سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہدایت یافتہ بندے کون ہیں، فرمایا وَالَّذِي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وہ لوگ جو کہ طاغوت سے اجتناب کریں کہ ان کی بندگی کریں، ان کی پیروی کریں۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ سرکشی کی انتہا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے فسق یا فاسق، فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ سب سے پہلا فاسق ابلیس تھا، اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے حکم توڑ دیا۔ فَفَسَقَ عَمْرَ رَبِّهِ، سورہ کہف میں فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا، فاسق پہلا وہ تھا۔ تو فاسق وہ ہوتا ہے جو رب کے حکم کو توڑے، اور طاغوت وہ ہوتا ہے جو کہے کہ اللہ کی نہیں میری مرضی چلے گی، تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ فرعون طاغوت تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا رب اعلی میں ہوں، میری مرضی چلے گی۔ نمرود یہ طاغوت تھا، وہ اپنی مرضی چلاتا تھا۔ اسی طریقے پر آج بھی اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی بادشاہ ہے، اور وہ کہتے اللہ کا قانون نہیں، میرا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا، وہ طاغوت ہے۔ اگر آج کی اسمبلیاں کوئی ایسا قانون پاس کرتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، سود کو جائز قرار دیتی ہے جیسے ہمارے ملک میں، شراب اور اس کا بیچنا، اس کے پرمٹ، اس کو جائز قرار دیتی ہیں جیسے ہمارے یہاں، بےحودگی بے حیائی اس کی اشاعت کو جائز قرار دیا جاتا جیسے کہ ہمارے یہاں، تو یہ اسمبلیاں بھی طاغوت ہیں۔ تو فرمایا وَالَّذِي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کریں کہ اس کا کہنا مانیں گے، اعلان بغاوت کر دیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں مانتے، ہم اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے جو اللہ کی اطاعت کے تابع ہو، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی کی طرف رخ کرے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد، اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دیجئے، الذین یستمعون القول، یہ میرے وہ بندے ہیں جو بات کو سنتے ہیں. مفسرین نے یہاں پر بات سے مراد دیا ہے قرآن، القول، جو قرآن کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور پھر بڑے بہترین طریقے سے قرآن کی پیروی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی بھی حکم کو نپٹا دینا، ایک ہے کہ پورے ذوق و شوق سے اس کے اوپر عمل کرنا. فرمایا کہ یہ بڑے عمدہ طریقے سے اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر شریعت کے احکامات پر ذوق و شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اگر عمل کرنے کی آمادگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اور اگر شریعت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، کچھ احکامات شریعت کے مانتے ہیں اور کچھ کو پسے کچھ ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت سے محروم ہیں. فرمایا اولئک الذین ھداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں عقل مند ہیں. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے دنیا میں خوب کاروبار چمکا لیا، خوب جائیدادیں بنا لی ہیں، خوب بینک بیلنس بنا لیے، وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جس نے شریعت کو اپنی زندگی میں اولین اہمیت دے رکھی ہے. ہاں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان جو بھی کما لے، جو بھی جائیداد بنا لے، اس کی اجازت ہے. لیکن جو آدمی شریعت سے رخ پھیرے ہوئے ہے اور دنیا داری میں لگا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت کامیاب تاجر ہے، یا بہت ہی کامیاب بیوروکریٹ ہے، یا بہت ہی کامیاب افسر ہے اور خوب ترقی کی ہے. حقیقت کے اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے. حقیقت کے اعتبار سے احمق ہے، بے وقوف ہے. عارضی دنیا کی خاطر اتنی محنت کی ہے، اور جو اصل لامحدود زندگی ہے اس کو بھولا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر پورے ذوق و شوق سے، بڑی خوبصورتی سے ان کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی عقل مند ہیں. تو یہ ہے ہدایت. اب یہ ہدایت ملے گی کس کو؟ فرمایا ھدًى للمتقین، قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی کون ہیں جو بن دیکھے ان تمام باتوں کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یقیمون الصلاۃ، وہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے. اور یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کی گئی کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت وہ ہدایت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو ہم جن چیزوں کو نعمت سمجھ رہے ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے زحمت بن جائیں گے. زندگی نعمت ہے کب؟ جب کے ساتھ ہدایت حاصل ہو. تو انسان اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اپنے لیے دوسرے آخرت بنا لے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہدایت سے محروم ہے، جتنی لمبی زندگی اتنا قیامت کے دن حساب کتاب مشکل. جس کی زندگی 12 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اسی عمر میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جب سوال پوچھے گا زندگی کس کام میں گزاری، تو اس کے لیے جواب دینا بہت آسان ہوگا، وہ زندگی تھی 10 سال کی، 12 سال کی. لیکن جس کی زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، اسے 60-70 سال کا حساب دینا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کیا. اگر ہدایت ہے تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، لہذا خوب نیکیاں کمائی ہوں گی، خوب توشہ آخرت بنایا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہدایت نہیں ہے تو زندگی تو بہت لمبی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ وہ سارے کے سارے گناہ اس کے لیے مصیبت بن جائیں، اور وہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ انسان ہوتا نہ گناہ کرتا نہ آج مجھے یہ وبال دیکھنا پڑتا یا عذاب دیکھنا پڑتا. دولت نعمت ہے, لیکن کب نعمت ہے؟ جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی ہو. ہدایت ہوگی تو انسان نے دولت حاصل بھی کی ہوگی جائز راستوں سے, اور خرچ بھی کی ہوگی جائز کاموں میں, اچھے کاموں میں. دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو نہ جانے کہاں کہاں سے دولت دوسروں کا حق مار کے جمع کی ہوگی, اور نہ جانے کن کن نافرمانیوں میں لگائی ہوگی. اولاد نعمت ہے بشرطے کہ انسان ہدایت کی نعمت سے بھی مالا مال اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا, ان کو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تابع دار اور خادم بنائے گا. اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اپنی اولاد کی دنیا بنائے گا, ان کی دنیا بنے گی اور اس بیچارے کی آخرت برباد ہوگی, تباہ ہوگی, جیسے آج ہماری اکثریت کا حال ہے. تو سب سے بڑا انعام نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے بڑی نعمت یعنی نعمت ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.